انی نے کرام کی خدمت میں چند شب سے عرض ہوا ہے، ان تماشائیوں کے بیچ میں جنہیں اکٹھا کیا گیا تھا تاکہ اسرائے اہل بیت کا تماشا دیکھیں، کچھ خوش ہونے آئے تھے، کچھ محظوظ ہونے آئے تھے، کچھ تفریح کے لیے آئے تھے، اور بتایا یہ گیا ان کو کہ خلیفہ مسلمین حاکم وقت کے خلاف کچھ لوگوں نے بغاوت کی ہے اور وہ بغاوت کچل دی گئی ہے، اور باغیوں کے بچے کھچے افراد کو اسیر بنا کر لایا گیا ہے، لہذا تمام افراد ان تماشا کے لیے آئے کہ دیکھیں باغی کیسے ہوتے ہیں۔ لیکن بی بی نے اس فرصت کو مناسب سمجھا، اگرچہ لوگ تماشا کے لیے ہی آئے ہوں لیکن تماشائیوں کو بھی خطاب کر کے انہیں بانی دین، بنائے دین، حقیقت دین اور امام دین سے آشنا کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ کمال تھا حضرت کی فصاحت و بلاغت کا، بلیغ ترین انسان کی بیٹی کا، امیر المومنین علیہ السلام بلیغ ترین انسان تھے، فصیح ترین انسان جو فن سخن و فن فصاحت و بلاغت جانتے تھے، اور ان سے بہتر کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ اس بلاغت و فصاحت کے ساتھ بی بی نے خطبات بیان فرمائے، اور اہل کوفہ یہ خطبہ سن کر منقلب ہوئے، متحول ہوئے۔ آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ یہ کردار جو حضرت ثانیہ زہرا نے ادا کیا کوفہ کے اندر یا پورے سفر کے اندر کربلا میں اور واپس مدینے تک، یہ کردار آسانی سے بنتا نہیں ہے، اگرچہ آسانی سے ادا بھی نہیں ہوتا، لیکن ادا کرنے سے زیادہ مشکل کردار بنانا ہوتا ہے۔ بی بی نے جب کردار ادا کیا، کردار کی ادائیگی میں جو مشکلات اور مصائب ڈھائے گئے خاندان اہل بیت پر، ان مصائب کی بنا پر بی بی کا یہ لقب پڑ گیا، کنیہ معروف ہو گیا، ام المصائب، مصائب کی ماں۔ یعنی تمام دنیا کی خواتین پر ڈھائے جانے والے مصائب ایک طرف، اور بنت علی پر ڈھائے جانے والے مصائب ایک طرف، لیکن یہ مصائب دین کی خاطر، اسلام کی خاطر، قرآن کی خاطر، اللہ کی خاطر برداشت کیے۔ کردار ادا کرتے ہوئے انسان کو یقیناً مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ در حقیقت جو لوگ مصائب سے کتراتے ہیں یا مصائب برداشت کرنے کی ان میں سکت نہیں ہے، جرأت نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر ایک مضبوط کردار نہیں ہوتا۔ اگر کردار انسان کے اندر پیدا ہو جائے، مصائب کو برداشت کرنے کی ہمت بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ درحقیقت مصائب کی وادی میں جو چیز انسان کو دھکیل دیتی ہے، وہ بھی تو کردار ہی ہے۔ ایک مضبوط کردار انسان کو مصائب کی وادی میں لا پہنچاتا ہے، اور کردار نہ ہو، اگر بے کردار انسان ہو یا خدا نہ خواستہ بد کردار انسان ہو، ایسے انسانوں کو آپ دیکھیں گے عیش و عشرت میں ہوتے ہیں، بے کردار لوگ، کوئی تکلیف نہیں پہنچتی ان کو، گرم ہوا نہیں لگتی ان کو، کوئی تو نہیں کہتا ان کو، چونکہ کوئی کردار نہیں ہے، کوئی رول نہیں ہے ان کا، نہ اپنے معاشرے میں کوئی رول ہے، نہ قوم میں کوئی رول ہے، نہ ملک میں کوئی رول ہے، نہ دین کے مقابلے میں کوئی کردار ہے، نہ کوئی ذمہ داری ہے، اس وجہ سے ان پر کوئی مصائب بھی نہیں ہوتے۔ لیکن اگر کردار ہو، مضبوط کردار ہو، خود کردار انسان کو کھینچ کے لے آتا ہے میدان کے اندر۔ ایک بہت آپ کی قریب کی مثال دوں، مثلاً یہی ایام عزا میں انتظام کرنا، مراسم عزا کا انتظام کرنا، مجلس عزا کا انتظام کرنا، اور یہ مقدس مکان بنانا، اس کی تعمیر کرنا، اس کی تعمیر کے لیے کوشش کرنا، یہ یونیک ایک شہرت کی جگہ ہے. یہاں پر انسان کو شاباش ملتی ہے، نہ یہاں پر مشکلات کی وادی ہے، شاباش نہیں ملتی. کچھ مشکلات، کچھ مصائب اس وادی میں ہوتے ہیں. تو جو کردار کے لحاظ سے مضبوط ہوگا وہ خود کھینچا ہوا آ جائے گا اس وادی کے اندر، لیکن جو کردار میں کمزور ہوا اس کو اگر دھکیل کے بھی لانا چاہیں وہ نہیں آئے گا. اور اگر آ بھی جائے برفرض، جب ان مشکلات کو دیکھے گا، جب ان مصائب کو دیکھے گا، جو پریشر ہوگا یہاں دیکھے گا، جو فشار ہوگا دیکھے گا، چونکہ کردار نہیں ہے، چھوڑ جائے گا، ختم ہو جائے گا. پس کردار پہلے گھر سے اٹھا کے میدان میں لاتا ہے، آسائش چھوڑا کے مصیبتوں کے نرغے میں لے آتا ہے، اور پھر دوسری چیز جو مشکلات اور مصائب کے پریشر کو جو چیز برداشت کرنے کی جرت پیدا کرتی ہے اندر، طاقت، وہ بھی کردار ہی ہوتا ہے. مصائب کا فشار اور پریشر بہت سخت ہوتا ہے، معمولی نہیں ہوتا. زندگی کے مختلف شعبوں میں ہر ایک کا ایک تجربہ ہے، مصائب مشکلات آتے رہتے ہیں. جتنا جس کا کردار ہے اتنی ہی مشکلات اس کو پیش آتی ہیں، کردار سے بڑھ کر کبھی مشکلات پیش نہیں آتی. اگر جناب سیدہ ام المصائب ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ فقط مصائب کی ماں ہیں بلکہ کردار کی بھی ماں ہیں، کردار کی بھی زینب ہیں. اس وجہ سے تمام خواتین کے مصائب ایک طرف رکھ کر دیکھیں اور زینب اولیاء کے مصائب ایک طرف رکھ کر دیکھیں، پھر بھی یہ مصائب بیشتر نظر آتے ہیں، زیادہ نظر آتے ہیں. کردار کی اس سے زیادہ پختگی کی کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ کون لا سکتا ہے؟ یہ منظر بار بار ذہن میں حاضر کریں کہ ایک خاتون جس کے بیٹے مار دیے جائیں، جس کے بھائی مار دیے جائیں، اور بے دردی کے ساتھ مار دیے جائیں، بے گناہ مار دیے جائیں، اسے اپنے عزیزوں کی لاشوں کو دفنانے کا بھی موقع نہ ملے، ان پر رونے کا بھی موقع نہ ملے، اس پر عزا کا بھی موقع نہ ملے، اور وہ بے گور و کفن لاشیں چھوڑ کر اسیر ہو کر بازاروں میں لائی جائے، اور بازاروں میں بھی اس کے عزیزوں کے سر نوک نیزہ پر ہوں اور وہ دیکھ رہی ہو، ایسے میں ایک خاتون زندہ بھی نہیں رہ سکتی. عقل بچانا، ہوش بچانا اس کے لیے ممکن نہیں ہوتا، لیکن کردار کی پختگی ایسے وقت میں بھی انسان کو بچا لیتی ہے. اور نہ صرف کردار کی پختگی بچا لیتی ہے بلکہ یہ سارے مظالم و سارے ستم اور سب کچھ ہوتے ہوئے ایسی فضا اور ایسے ماحول کو جو کسی لحاظ سے بھی تبلیغ کے قابل نہیں ہے، تماشائی ماحول کو تبلیغی مجلس میں تبدیل کر دیتی ہے. کتنا پختہ کردار ہوگا. آپ خود توجہ کریں کہ کچھ لوگوں کو کھڑا کیا جائے آپ کا مذاق اڑائیں، ہوتا ہے بسا اوقات، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں. اگر ایک پوری ٹیم تیار کی جائے، ایک پورا گروہ تیار کیا جائے کہ آپ کا مذاق اڑائیں، اور وہ بھی اس فن کے ماہر ہوں مذاق اڑانے کے، آپ جائیں انہی لوگوں کے بیچ میں جا کر کھڑے ہو کر، ان کے رنگ میں نہ رنگے جائیں آپ، ان سے گھبرائیں نہیں، احساس کمتری کا شکار نہ ہو، اور اپنے تمام دکھ درد رنج سب دل میں جمع کر کے تماشائیوں کے مجمع کو سنجیدہ مجمع بنا دیں، تماشائیوں کے مجمع کو آپ سننے پر مجبور کر دیں، تماشائیوں کے آنسو نکال دیں آپ، تماشائیوں کو توبہ کروا دیں آپ. کیا یہ معمولی کام ہے؟ اگر کوئی آج یہ کام کرے، کیا حق نہیں بنتا کہ اس کے ہاتھ چومے جائیں جا کر، اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا جائے جا کر، اس کے سامنے خاضے و خاشے ہوا جائے اور اس کا احترام کیا جائے؟ کوئی مرد اگر یہ کام کرے، لیکن تاریخ بتاتی ہے یہ کام ہوا. کوفہ میں تماشا دیکھنے آئے تھے لوگ, تماشائیوں کا مجمع تبلیغی مجمع نہیں ہوتا. آج لوگ مومنین کے مجمع میں, اہل ایمان کے مجمع میں ڈرتے ہیں تبلیغی بات کرتے ہوئے, کتراتے ہیں یہ بات کرتے ہوئے, گھبراتے ہیں یہ بات کرتے ہوئے, بھائی کہ کوئی کھا نہیں جائے گا ان کو. نہ تماشائی بیٹھے ہوتے ہیں, نہ استہزاء کرنے والے بیٹھے ہوتے ہیں, نہ ہوٹنگ کرنے والے بیٹھے ہوتے ہیں. زیادہ سے زیادہ یہی لوگوں کا کہ انسان ایک بات کرے دوسرے کو ناگوار گزرے گی بس, اس کے باوجود کوئی حاضر نہیں ہوتا ہدایت کی بات کرے. دیکھیں کیا حالت بن چکی ہے مجالس کی اور ممبر کی. یہ ممبر مقدس کیا تھا اور کیا بن گیا, کس وجہ سے بن گیا؟ اسی خوف کی وجہ سے, اسی ہراس کی وجہ سے کہ کہیں سامنے بیٹھے ہوئے, بھائی کہ مومنین ہوتے ہیں سامنے بیٹھے ہوئے, معاذ اللہ کوئی دوسرا غلط طبقہ نہیں بیٹھا ہوتا, اہل ایمان بیٹھے ہوتے ہیں, لیکن اتنا خیال رکھتے ہیں ان کا کہ ہم اگر ان کو کوئی ہدایت کی بات کر دیں, حق کی بات کر دیں, شاید یہ ناراض نہ ہو جائیں ہم سے. انجمنوں کا خیال رکھتے ہیں, ٹرسٹوں کا خیال رکھتے ہیں, انتظامیہ کا خیال رکھتے ہیں, فلاں ناراض نہ ہو جائے, یہ ناراض نہ ہو جائے. جرت اظہار نہیں ہوتی لوگوں کے اندر, مومنین کے اندر بیٹھ کر. اب آپ جیسے مومنین کے اندر بیٹھ کر اگر مجھ میں جرت اظہار نہ ہو, کیا آپ توقع کر سکتے ہیں کہ میں دشمن کے پاس کر سکتا ہوں اظہار؟ جو اپنے گھر میں نہیں بات کر سکتا وہ باہر کیا بات کرے گا؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں گھر میں بیوی سے ڈرتے ہیں بہت, ہے نا, ایسے لوگ دیکھے ہوں گے, بہت ڈرتے ہیں. خوب یہ آدمی جو بیوی سے ڈرتا ہے, اگر یہ بیوی کے سامنے کہے کہ میں جاؤں فلانے کی ایسی تیسی کر دوں گا, وہ کہے گی ہاں مجھے معلوم ہے. بیوی جب جوتے کو ہاتھ لگاتی ہے مثلا سیدھا رکھنے کے لیے, پالش کرنے کے لیے, یہ سمجھتا ہے میری شامت آ گئی. وہ ایسے آدمی میں جرت ہے کہ وہ باہر جا کر کسی سے بات کر سکے, وہ کسی ظالم سے جا کر نبرد آزما ہو سکے, وہ کسی مخالف سے جا کر کوئی گفتگو کر سکے. ضعیف ترین مخلوق اسے ڈرتا ہے, وہ خواتین میں تو طاقت نہیں ہے مرد جتنی, لیکن ڈرتا ہے. اس سے توقع نہیں ہوتی یہ بات کرے گا جا کر. مومن, مومن کے سامنے اگر جو جھجک جائے, ڈر جائے, ایمان کی بات کرتے ہوئے مومن کے سامنے ڈرے, ہدایت کی بات کرتے ہوئے مومنین سے جو ڈر جائے, وہ قطعاً کسی کافر کو ایمان کے دائرے میں نہیں لا سکتا, کسی مخالف کو راہ ایمان نہیں بتا سکتا, اصل لا نہیں سکتا. اس لیے کہ سب سے آسان ترین مقام ہدایت کی بات کرنے کا مومنین کے سامنے ہے. کفار کے سامنے تو سخت ہے, منافقین کے سامنے سخت ہے, مخالفین کے سامنے دشوار ہے بات کرنا. سب سے آسان ہے بات اپنوں میں بیٹھ کر کی جائے. کہتے ہیں نا کہ گھر میں بلی بھی شیر ہوتی ہے, اپنے گھر میں بلی شیر ہوتی ہے. مومنین کے سامنے ایک شخص بیٹھا ہوا ہو تو کتنا ہی بزدل ہو, بلی کی طرح ہو, لیکن مومنین میں بیٹھ کر شیر ہو سکتا ہے وہ. لیکن جو مومنین میں بھی بیٹھ کر بلی ہو, آخر ہر بلی اپنے گھر میں شیر ہے, جو اپنے گھر میں بھی بلی ہو, بلکہ نہ صرف بلی ہو بلکہ بلی اپنے بیل میں بیٹھ کر چوہا ہو, اس بلی سے کیا توقع ہے جو اپنوں میں بھی نہ بات کر سکے؟ کردار زینبی یہ نہیں ہے. آئیں کوفہ میں, کوفہ کے بازار میں آ کر حضرت زینب کا مقام دیکھیں. یہ حالت, یہ دن, یہ ایام, یہ دل, یہ منظر سارا دیکھیں, نظروں میں مجسم کریں. اپنے عزیز ترین بھائی کا سر سامنے نیزے پر ہو, ہاتھ رسیوں میں بندھے ہوئے ہوں, لوگ تماشا دیکھنے آئے ہوں, مذاق اڑانے آئے ہوں, اور بی بی اسی جملے کو کہے, اسی مجمع کو جملہ کہے, اور اس جملے سے پورے مجمع کی کایا پلٹ دے, یہ کوئی آسان بات نہیں ہے. اس کے پیچھے ایک بہت مضبوط کردار ہے, بہت مضبوط کردار ہے. کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا قرآنی منبع حضرت بی بی کے کردار کا, حضرت مریم کی صورت میں. مریم کی کردار سازی ایسی ہوئی کہ بعد میں ایک مقام آیا اور مریم کو تیار کیا گیا، خدا نے مریم کا کردار بنایا، مریم کی ماں نے مریم کا کردار بنایا، حضرت زکریہ نے مریم کا کردار بنایا، سب نے مل کر، روح القدس نے، جبرائیل نے مل کر حضرت مریم کا کردار بنایا. کیوں؟ کہ کل کو ایسے مجمع میں مریم کو ایک کردار ادا کرنا تھا بہت اہم. اس ایک لمحے کے لیے سارا انتظام کیا گیا. وہ کیا لمحہ تھا؟ کہ معجزہ خدا مسیح کی ولادت ہوگی اور مریم یہ اعجاز الہی لے کر آئیں ایسے لوگوں کے درمیان میں کہ جو نہ صرف اس کو معجزہ مانیں بلکہ الٹا مریم کے دامن پہ تہمت لگائیں گے. اس کو برداشت کرنا اور اعجاز الہی کے ذریعے وہاں پر لوگوں کی ہدایت کرنا، مسیحا کو متعارف کروانا، مسیحا کا تعارف پیش کرنا، اس کے لیے معمولی کردار کی نہ، معمول سے ذرا بڑے کردار کی ضرورت تھی. اس وجہ سے اتنی زحمت ہوئی کہ اس ایک لمحے میں مریم کہیں گھبرا نہ جائے. ایک تھوڑی دیر کا وقت تھا. یہ اتفاق سے قرآن نے یہ مجمع بھی ذکر کیا، تمام دیندار لوگ یعنی یہودی، دین حضرت موسیٰ کے کاربان لوگ، چونکہ حضرت مسیح کی ولادت سے پہلے یہودیت تھی، حضرت موسیٰ کے پیروکار تھے لوگ، خود حضرت موسیٰ زندہ نہیں تھے لیکن بشارت دے گئے تھے کہ میرے بعد نبی آئیں گے، مسیح ذکر کر گئے تھے، چونکہ ہر پہلے والا نبی بعد کے نبی کی بشارت دیتا ہے اور ہر بعد میں آنے والا نبی پہلے کی تصدیق کرتا ہے، پہلے انبیاء کی تصدیق کرتا ہے. یہ نہیں کہتا کہ وہ جو پہلے آئے تھے وہ ایسے ہی بھی خود آئے تھے، بس میں ہوں نبی اور باقی کوئی نبی نہیں ہے. نہ جیسے ابھی ہو گیا ہے کہ کوئی مثلا میں یہاں پر بیٹھ کر کہوں کہ یہ جو اور ہیں طلباء علماء وہ کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہوں وقت میں ہوں. یہ انبیاء کی صفت نہیں ہے، یہ شیطانی صفت ہے. سب سے بڑے نبی نے آ کر سب سے پہلی بات یہ کی کہ مجھ سے پہلے جتنے انبیاء آئے ہیں وہ سارے برحق ہیں. بھائی کہ اس نبی کے رتبے کے نہیں ہیں، اس نبی کے ہم مرتبہ نہیں ہیں، یہ خاتم الانبیاء ہے، یہ اشرف الانبیاء ہے، یہ افضل الانبیاء ہے، یہ اکرم الانبیاء ہے. لیکن اشرف الانبیاء آ کر اپنے سے چھوٹے درجے کے انبیاء کی سب سے پہلے تصدیق کرتا ہے.
محمد آل محمد
مصدق لما بین یدی، جو کچھ پہلے آیا، جو آسمانی کتابیں آئیں ان سب کی تائید کی، ان سب کی تصدیق کی، کہا وہ بھی انبیاء ہیں، وہ بھی میرے بھائی ہیں، وہ بھی اسی مقصد کے لیے آئے ہیں. خوب حضرت موسیٰ آئے، تورات لے کر آئے، قوم کو ہدایت کی، کہ خود ایک ماجرا ہے قرآن میں سب سے زیادہ جس نبی کا ذکر ہے حضرت موسیٰ، سب سے زیادہ تذکرہ اول سورہ بقرہ سے شروع ہو جاتا ہے، آغاز سورہ بقرہ سے ہی، تقریباً 37 یا 38 آیت سے سورہ بقرہ سے حضرت موسیٰ کا قصہ شروع ہو جاتا ہے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم، یہاں سے شکر شروع ہو جاتا ہے ذکر. اور پھر اس کے بعد کتنی ہی آیات سورہ بقرہ کی مختص ہیں، مخصوص ہیں حضرت موسیٰ کے تذکرہ کے ساتھ. اور حضرت موسیٰ کی قوم، حضرت موسیٰ کے کارنامے، سورہ آل عمران میں حضرت موسیٰ کا ذکر، اور پورے قرآن میں آخر تک جائیں ذکر موسیٰ موجود ہے. حتیٰ چھوٹی چھوٹی سورتوں میں بھی ذکر موسیٰ موجود ہے. سب سے زیادہ ذکر بظاہر اب میرے ذہن میں وہ عدد ذہن میں نہیں ہے ابھی، لیکن 60 سے زیادہ مرتبہ حضرت موسیٰ کا نام یا ذکر قرآن میں آیا ہے. اور بہت ہی دلچسپ ماجرا ہے حضرت موسیٰ کا. قرآن میں حضرت موسیٰ کا تذکرہ، وہ حوادث، وہ واقعات کس طرح قرآن نے ذکر کیے. پھر پیغمبر اکرم کو جا بجا خداوند نے یہ فرمایا کہ اے محمد موسیٰ کو دیکھو، اے پیغمبر موسیٰ کو دیکھو، آپ سے پہلے موسیٰ آئے ہیں، ان کے ساتھ یوں ہوا، قوم نے ایسے کیا، انہوں نے یہ کیا. خداوند تعالیٰ نے کہا کہ آپ نبی ہیں، اشرف ہیں، لیکن حضرت موسیٰ کو دیکھیے آپ. اب یہ دین مسیحی، دین حضرت موسیٰ پر تھے، دین موسویت پر، لیکن ایک ایسی قوم بنی اسرائیل ایک ایسی قوم تھی کہ حضرت موسیٰ نے جتنے بھی جتن کیے اس قوم کے ساتھ بہت کم راہ راست پر آئی. بہت عجیب اڑیل قوم، ضدی قوم، ٹال مٹول کرنے والی قوم. یہ سب قرآن نے ذکر کیا، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ سب قرآنی واقعات ہیں. الد الخصام قوم، دشمن قوم. مثلا اس قوم کے بارے میں ایک نقطہ عرض کروں کہ یہ کس قوم سے موسیٰ کو پالا پڑ گیا تھا. بعد میں نے جو بلاغا پڑھ کے دیکھیں، وہی جملے جو حضرت موسیٰ نے، یعنی قرآن نے حضرت موسیٰ سے ذکر کیے ہیں، وہی نہج البلاغہ میں ہیں. امیر المومنین کا بھی یہی فریاد ہے کہ خدایا کس قوم سے میرا پالا ڈال دیا ہے، یہ کس قوم سے میرا واسطہ پڑ گیا ہے. توجہ فرمائیں، ابھی یہ قوم ہے کیا؟ ایک سے ایک بڑا معجزہ خدا نے ان کے انبیاء کو عطا کیا. حضرت موسیٰ کو یکجا 12 معجزے عطا کیے. ان 12 معجزوں میں سے سب سے بڑا معجزہ عصائے موسیٰ ہے، ید بیضا ہے. حضرت موسیٰ نے اس معجزے کی مدد سے کوشش کی ان کو ہدایت کرنے، راہ راست پر لے آئیں. جا بجا عصائے موسیٰ نے اپنا اثر دکھایا. عصائے جادو نہیں تھا، عصائے ہدایت تھا، عصائے معجزہ تھا. ایک لکڑی، قرآن نے حتیٰ اس لکڑی کو بھی ذکر کیا ہے کہ خدا نے پوچھا کہ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ یہ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ نے کیا جواب دیا؟ تلک عصائی، یہ میرا عصا ہے. اتوکہ علیہا، میں اس کے سہارے اٹھتا بیٹھتا ہوں. احش بہا علی غنمی، میں اس کے ذریعے سے اپنی بھیڑ بکریوں کو، چونکہ موسیٰ وہ بھیڑ بھی چراتے رہے مدت مدید تک، کہا کہ اس سے اپنی بھیڑ بکریوں کو شاخیں، درختوں کی جو سبز شاخیں اوپر ہوتی ہیں، ان کو کھینچ کے بکریوں کے نزدیک کرتا ہوں، وہ کھاتی ہیں. ولی افیا معارب اخرا، اور بہت سارے فائدے ہیں سسا کے. وہ ایک معمولی بات ہے، ہم کہ یہ بھی کوئی بات ہے پوچھ. بس خدا نے پوچھا کہ موسیٰ یہ آپ کے ہاتھ میں کیا؟ خدا کو معلوم تھا یہ کیا ہے، یعنی یوں نہیں کہ خدا کو معلوم نہیں تھا یہ لکڑی ہے، عصا ہے. لہذا خدا نے موسیٰ سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ وہ لفافے میں، پیکٹ میں بھی تو نہیں تھی وہ چیز، اگر لپٹی ہوئی ہوتی تو بھی خدا کو معلوم ہے کہ کیا ہے، اس لیے کہ اس عصا کا خالق خدا ہے. یہ کیوں پھر اتنا پوچھا، اتنا اہتمام اس عصا کے بارے میں کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ اس عصا نے بعد میں پوری تاریخ بنانی ہے. یہ بتانا مقصود تھا کہ یہ عصا بعد میں کیا کیا معجزے دکھائے گا. لہذا لوگوں جان لو کہ یہ ایک لکڑی ہے. خود موسیٰ نے پورا تعارف کروایا کہ یہ ایک لکڑی ہے. اور بعضوں نے لکھا بھی ہے کہ حضرت موسیٰ جب گئے تھے جناب شعیب کے ہاں، فرعون کے ہاں پلے بڑھے، پھر اس کے بعد جوان ہو کر دیکھا یہاں کا ماحول مناسب نہیں ہے، وہاں سے نکلے. اپنا ایک شخص طرفدار حامی شیعہ، وہ فرعونی آدمی کے ساتھ لڑ رہا تھا، وہاں پر موسیٰ اس جھگڑے میں دخیل ہو گئے، جا الجھے، اور جا کر اپنے اس حریف کو مکہ مارا، وہ مر گیا وہاں پر. موسیٰ کو حکم ہوا تھا آپ مصر چھوڑ دو، چونکہ ابھی حکومت آپ کے پیچھے ہے. وہ موسیٰ فرار کر کے چلے گئے مدین میں، وہاں پر جناب شعیب تھے، نبی شعیب کے پاس چلے گئے. اب شعیب کی لڑکیاں آئیں کنویں پر بھیڑ بکریوں کو پانی پلانے کے لیے، وہاں انہوں نے مدد کی ان لڑکیوں کی. لڑکیوں نے جا کر گھر میں بتایا کہ ایک اچھا لڑکا آیا ہے، بہت ہی نجیب، بہت ہی شریف، بہت ہی اچھا، کہ اس نے ہمارے ساتھ مدد کی، بکریوں کو پانی پلایا. وہ پھر اس کے بعد شعیب نے بلا بھیجا کہ اسے بلاؤ، دیکھوں اس زمانے میں اتنا اچھا لڑکا کہاں سے. مشکل ہوتا ہے نا یہ ڈیجیٹل زمانے میں ایک اچھا لڑکا مل جائے، کوئی بتائے کسی کو کہ اتنا اچھا لڑکا، نجیب، باحیا، شریف. وہ تعجب ہوتا ہے انسانوں کو. حضرت شعیب نے کہا دکھاؤ ایسا کہاں سے آیا یہ لڑکا. وہ بلایا، دیکھا جو واقعا شریف آدمی ہے. یہاں پر عجیب واقعات پیش آتے ہیں، عجیب واقعات. جناب شعیب کھانا کھا رہے تھے جب حضرت موسیٰ گئے. حضرت شعیب نے کہا کہ آئیے بسم اللہ، کہتے ہیں نا دعوت دیتے ہیں کہ آئیے کھائیں بسم اللہ. یہ کردار ہیں انبیاء کے. حضرت موسیٰ نے کہا کہ نا میں کھانا نہیں کھاؤں گا. یہ روایت میں ہے، معصومین سے روایت ہے یہ. حضرت موسیٰ نے کہا، بحار الانوار میں علامہ مجلسی نے یہ روایت نقل کی ہے. جناب شعیب نے کہا موسیٰ کو، موسیٰ جوان اور مصر سے بھاگا ہوا آدمی نہ گھر ہے نہ کوئی رشتہ دار ہے نہ کوئی جاننے والا ہے نہ کوئی ٹھہرنے کی جگہ ہے نہ کھانے کے لیے نہ پینے کے لیے نہ پیسے جیب میں ہیں. وہ ایسی حالت میں یہ لڑکا یہ چلا جاتا ہے, نبی خدا کھانا کھا رہا ہے, انہوں نے کہا کہ آؤ کھانا کھاؤ. موسیٰ نے کہا کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا. کہا بھوکے نہیں ہو؟ کہا بھوکا ہوں, کئی دن کا بھوکا ہوں, اور ایسی بھوک ہے کہ اگر ایک دیگ بھی سامنے ہو تو بھی کھا جاؤں, چونکہ کئی دن کا بھوکا ہوں, تھکا ہوا بھی ہوں, بھوکا ہوں. کہا تو پھر کھاتے کیوں نہیں؟ یہ کھانا حلال کا کھانا ہے, یہ کھانا پاک کھانا ہے, یہ کھانا جائز کھانا ہے, اس کھانے میں کسی قسم کا عیب نہیں ہے. توجہ فرمائیں, موسیٰ نے کہا کہ مجھے معلوم ہے یہ پاک کھانا ہے, یہ حلال کھانا ہے, یہ جائز کھانا ہے, لیکن اس کے باوجود میں پسند نہیں کرتا. بھائی کہ شعیب بھی نبی ہیں, موسیٰ بھی بعد میں نبی ہونے والے ہیں, شعیب ابھی نبی ہیں, موسیٰ بعد میں نبی ہونے والے ہیں, یہ بزرگ بھی ہیں, سفید ریش بھی ہیں, موسیٰ کو معلوم بھی ہے, لیکن پھر بھی کہا کہ میں آپ کے ساتھ کھانے میں شریک نہیں ہوں گا. کردار دیکھیے, ایک یوسف کا کردار ہے, قرآن نے ذکر کیا سب کے کردار بہت حسین و زیبا کردار ہیں, وہ کردار یوسف ہی بہت پیش ہوتا ہے کہ گناہ کا موقع آیا, حضرت یوسف نے گناہ نہیں کیا, ایک لڑکا وہ بھی جوان خوبصورت حسین اور گناہ کے سارے وسائل مہیا اور آمادہ اور دعوت گناہ بھی موجود, لیکن اس کے باوجود یوسف نے گناہ آنکھ بھی اٹھا کے نہیں دیکھا, زندان میں چلے گئے, جیل میں چلے گئے. آج لوگ گناہ کر کے جیل میں جاتے ہیں اور یوسفی کردار گناہ نہ کرنے کی وجہ سے جیل میں جاتے ہیں. یوسفی کردار وہ ہوتا ہے جس کو کیوں جیل میں ڈالا جاتا ہے, چونکہ اس نے گناہ نہیں کیا. اب دیکھیں حضرت موسیٰ کا حسین کردار, شعیب نے کہا کھانا کھاؤ, کہا نہیں کھاتا, بھوکے نہیں ہو؟ بھوک بھی ہے, سخت بھوک ہے, پھر کھاتی کیوں نہیں ہو؟ کہا اس لیے نہیں کھاتا کہ جب میں تیرے اس شہر میں آیا, یہاں پر آپ کی بیٹیاں موجود تھیں, ان کی میں نے مدد کی, لیکن یہ مدد میں نے ان کی فقط اللہ کی خاطر کی, خالصتاً اللہ کی خاطر کی. اب جو آپ مجھے بیٹھ کر کھانے کی دعوت دیتے ہو, اگر آپ کے دسترخوان سے میں نے لقمہ اٹھا کے کھا لیا تو کہیں وہ کام جو اللہ کے لیے کیا تھا یہ اس کی اجرت نہ بن جائے. باہر کے بیٹھے, یہ موسیٰ ہے. پھر بعد میں جناب شعیب کی بیٹی سے شادی ہو گئی, شادی کی شرط یہ رکھی گئی جہیز, یا کہیں حاک مار. حاک مار کیا تھا کہ میں آپ کی بیٹی آپ کے بیاہ دوں گا, شرط یہ ہے کہ کچھ عرصہ میرے پاس رہ کر تربیت حاصل کرو, کا 8 یا 7 سال 10 سال میری بکریاں چراؤ. وہ موسیٰ وہاں پر رہ کر سسرال کی بکریاں چراتے رہے, لیکن نہ سسرال کی بکریاں, یہ جو بعض ہوتے ہیں والدین بھول جاتے ہیں پھر سسرال میں ہی رہتے ہیں شادی ہونے کے بعد جوان, چونکہ والدین اپنے چھوڑ کر صرف سسرال کو, اصل آتا بھی ہے شہر میں اپنے آ کر, والدین کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ بیٹا چھٹی آیا ہوا ہے, وہ بھی سسرال کو معلوم ہوتا ہے, سسرال والے ٹیلی فون کر دیتے ہیں کہ اگر بیٹے سے ملنا ہے تو ہمارے یہاں آ کر مل جائے. نہ موسیٰ ایسے نہیں تھے. سسرال کی بکریاں کیوں چرائیں؟ چونکہ اس میں ایک حکمت تھی, شعیب کے زیر نظر رہنا, چونکہ بعد میں حضرت موسیٰ کو بڑے کارنامے کرنے تھے, بہت کچھ کرنا تھا, اس لیے تجربہ کار شعیب, بزرگ شعیب اس کے زیر نظر رہے. بعد میں ایک اور خدا نے ایک اور عبد صالح کے سپورٹ کیا جناب خضر کے موسیٰ کو, اور وہ نبوت کے بعد. دیکھیں موسیٰ کا کردار کیسے بنایا گیا, پہلے موسیٰ کی والدہ, پھر موسیٰ کی بہن, پھر جناب آسیہ, پھر جناب شعیب, پھر دختر شعیب, پھر اس کے بعد جناب خضر, ان سب نے مل کر موسیٰ کا کردار بنایا. اب جبکہ پختہ ہو گئے, موسیٰ واپس آئے نظام فرعونی سے ٹکرانے کے لیے, اور آ کر ٹکرا گئے, بنی اسرائیل کو نجات دی, نجات دے کر آئے اب روایتوں میں اس میں دو قسم کا ہے، بحیرہ کلزم سنا ہوا ہے، بحر کلزم، ریڈ سی جس کو کہتے ہیں، بحیرہ احمر بھی جس کو کہتے ہیں، بحیرہ، یعنی بحیرہ غلط لفظ ہوتا ہے، بحیرہ، بحیرہ احمر یا ریڈ سی جس کو کہتے ہیں، جو سعودی عرب اور افریقہ کے درمیان میں ہے. ہمارا سمندر جو ہے یہ کراچی کا، اس کے بیچ میں خشکی ہے، جزیرہ نما عرب ہے، اس جزیرہ نما عرب کی اس طرف جس پر سویز کنال بنی ہوئی ہے، بحیرہ احمر جو مصر اور عرب خطے کو آپس میں ملاتا ہے. چونکہ وہ مصر میں تھے، حکم ملا فلسطین چلے جاؤ، کنعان کی سرزمین پر، بیچ میں یہ سمندر پڑتا ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، کل اسلحہ بنی اسرائیل کے پاس، یہ اسا ہے حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں بس، اور پیچھے پورا لو لشکر آ رہا ہے، فرعون اپنے پوری برگیڈ کے ساتھ، پوری فوج کے ساتھ آ رہا ہے. آج ڈرتے ہیں لوگ کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اگر کسی نے حملہ کر دیا ہم کیا کریں گے، سوچو کہ ہم کیا کریں گے. قرآن پڑھ کے دیکھو کہ جن کا اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے، اگر فرعون ان کے تعاقب میں آ جائے، پیچھے صفے فرعون ہو، آگے بحیرہ احمر ہو، لیکن خدا پھر بھی ان کو بچا لیتا ہے، اگرچہ لکڑی کے ایک ٹکڑے کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو، خدا بچا لیتا ہے. اللہ پہ بھروسہ کرو، تمہارے پاس خدا ہے، جب تک خدا ہے کسی کا خوف نہیں ہونا چاہیے. ہو بنی اسرائیل پریشان، موسیٰ کیا کریں گے، جناب موسیٰ نے کہا گھبراؤ نہیں، وحی نازل ہوئی، موسیٰ فضرب عصاک البحر، اپنے عصا سے اس بحر کو مارو. حضرت موسیٰ نے عصا اٹھایا، بحر کو، سمندر کو مارا. بعضوں نے لکھا دریائے نیل تھا، لیکن محققین کے نزدیک وہ بحیرہ احمر تھا، یہ ریڈ سی تھا، سمندر تھا نہ کہ دریا. سمندر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، بیچ میں سے بنی اسرائیل کو نکال کر لے گئے. یہ معجزہ بنی اسرائیل نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. جب سمندر کے اس پار چڑھے، توجہ فرمانا ان نقطوں پر، جب سمندر کے اس پار چڑھے، وہاں قرآن کی آیت ہے کہ ہم نے فرعون کو غرق کر دیا، یعنی کئی معجزے ہوئے، سمندر پھٹا، بنی اسرائیل بیچ میں سے گزرے. یہ بنی اسرائیل عجیب قوم تھی، جب انہوں نے کہا کہ اب ہم گزرتے ہیں تو پانی جہاں پر ہو اور خشک ہو جائے، تھوڑا کیچڑ سا رہ جاتا ہے. روایت میں ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے پانی دو حصوں میں کر دیا عصا مار کے، اور بیچ کی جو زمین نکلی نیچے سے، کہا کہ اب چلو اس پر، تو انہوں نے کہا ہم قدم نہیں رکھتے چونکہ اس میں کیچڑ ہے، ہم کیچڑ میں قدم نہیں رکھتے. حضرت موسیٰ نے اعجاز کے ذریعے سے دوسرا عصا مارا، وہ کیچڑ خشک مٹی بن گیا، خشک زمین بن گیا. یہ لاڈلی قوم، نازوں کی پروردہ قوم، من و سلوا کھانے والی قوم، کیچڑ میں قدم نہیں رکھتی چونکہ اس کے پاؤں گندے ہوتے ہیں، اس کے بوٹ میلے ہوتے ہیں. یہاں پر حکام کیچڑ میں قدم نہیں رکھتے، ایسے نہیں ہونا. یہ بنی اسرائیلی خصائل یہ نہیں ہونے چاہیے. مجلس میں جب آ جاتے ہیں تو پھر نہ کہیں یہاں بیٹھنے سے کپڑے میلے ہوتے ہیں، یہاں بیٹھنے سے کریز ٹوٹتی ہے، یہاں بیٹھنے سے جراب خراب ہوتی ہے، یہاں بیٹھنے سے پجامہ خراب ہوتا ہے، یہاں بیٹھنے سے مثلا کالر خراب ہوتا ہے. نہ، جب مجلس عزا میں آ جائیں، جہاں جگہ مل جائے بیٹھ جاؤ، اگرچہ خاک پر ہی کیوں نہ ہو. نہ کہ میلے ہوتے ہیں، کوئی میلہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ میل ہی شاید انسان کی نجات کا باعث بن جائے. ممکن ہے کچھ کام نہ آئے، ذکر حسین میں خاک پر بیٹھنے سے جو مٹی لگ گئی تھی کپڑوں میں، شاید یہی غبار انسان کی نجات کا باعث بن جائے. ہو سکتا ہے یہ اس قوم نے کہا کہ ہمارے بوٹ میلے ہوتے ہیں، ہم تو کیچڑ میں نہیں جاتے، کیچڑ خشک ہو گیا. معجزے پہ معجزہ، اب دیکھتے جائیں معجزے پہ معجزہ. تیسرا معجزہ یہ ہوا کہ فرعون داخل ہونے کے لیے تیار نہیں تھا، چونکہ ڈر گیا کہ یہ کیا ہوا. تیسرا معجزہ یہ ہوا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی فرعون اس سمندر میں کود پڑا. اب ایک حکمت تھی خدا کی، گھوڑا جس پہ وہ بیٹھا ہوا تھا وہ گھوڑا بھدک گیا، یا اس کے آگے ایک اور گھوڑا آ گیا. یہ روایات ہے مختلف, اب اس ماجرا کو میں تفصیل سے مقصود یہ نہیں تھا بیان کرنا. بالآخر وہ گھوڑا چلا گیا فرعون, ظاہر ہے جب فرعون آگے جائے تو فرعونی تو فرعون کے پیروکار ہیں, انہیں کیا معلوم کہ اس کا گھوڑا بھدک گیا ہے جا رہا ہے یا یہ حملے کی نیت سے جا رہا ہے. پیچھے لشکر نے یہ سمجھا کہ یہ حملے کی نیت سے جا رہا ہے. کبھی فرعون ایسے بھی ہوتا ہے کہ خود نہیں آتا بلکہ بدکا ہوا گھوڑا اس کو کھینچ کے کسی رن میں لے آتا ہے, اور فرعونی فوج سے سمجھتی ہے کہ شاید یہ لڑنے کے لیے جا رہا ہے. کبھی کسی کی عقل موف ہو جاتی ہے, عقل چلی جاتی ہے کوبوائی کی, پھر وہ کسی میدان میں جا کودتا ہے اور فرعونی فوج اس کے سامنے سمجھتی ہے شاید یہ لڑنے جا رہا ہے. نہ, یہ دیوانگی کی وجہ سے کود گیا ہے, اب سب اس کے پیچھے دیوانے نہ بنے. خوب, یہ آ گیا, کود گیا, کودنے کے بعد دونوں پارٹ سمندر کے آپس میں مل گئے, یہ چوتھا معجزہ ہو گیا. فرعون نہیں آتا تھا, آ گیا, پھر سمندر کے دونوں پارٹ مل گئے, چوتھا معجزہ ہوا. پانچواں معجزہ یہ ہوا کہ بنی اسرائیل اس ساحل پہ پہنچے اور خداوند نے انہیں وہیں روکا, موسیٰ نے روکا, کہا تماشا دیکھو. یعنی ان کی آنکھوں کے سامنے فرعون ڈوبا, ڈوبکیاں کھا کے ڈوبا, پورا لشکر ڈوب گیا, پوری فوج ڈوب گئی. اب توجہ فرمائیں, یہ سب کچھ بنی اسرائیل نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, عصا کا کرشمہ اپنی آنکھوں سے دیکھا, سمندر پھٹتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھا, کیچڑ خشک ہوتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھا, 12 راستے بنے. اس میں انہوں نے کہا کہ یہ قبائل تھے, 12 قبیلے تھے یہ بنی اسرائیل, حضرت یعقوب کے 12 پوتے تھے, وہ 12 قبیلے تھے, اور یہ قبیلہ ہر ایک دوسرے کا دشمن تھا. یہ کہتے تھے کہ ہم دوسرے قبیلے کے ہاں جاتے نہیں ہیں, نہ ان کو لڑکی دیتے ہیں نہ ان سے لڑکی لیتے ہیں. حتیٰ اس حد تک انعت تھا کہ جس راستے پہ اس قبیلے کا آدمی چلتا ہے یہ اس قبیلے پہ چلتے بھی نہیں تھے. تو انہوں نے موسیٰ سے کہا کہ ہم تو ایک ہی راستے سے نہیں گزرتے, حضرت موسیٰ کو 12 راستے بنانے پڑے ان کے لیے, 12 راستے خشک کرنا پڑے. یہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. پھر اس کے بعد پار گئے, جا کر انہوں نے معجزہ دیکھا, سمندر کو جوڑتے دیکھا, پھر ان کو غرق ہوتے دیکھا. سب کچھ دیکھنے کے بعد قصہ تمام ہوا پھر ان کا. خداوند نے فرمایا کہ خوب یاد کرو اس موقع کو, اس اغراقنا فرعون یا آل فرعون, جب ہم نے فرعون, آل فرعون, لشکر فرعون کو غرق کر دیا. ونجیناکم واغرقنا آل فرعون, تمہیں نجات دی, فرعون کو غرق کیا. یہ ابھی ابھی کی بات انہوں نے دیکھا, دیکھنے کے بعد تھوڑے سے سستائے اور انہوں نے شکر کیا کہ چلو فرعون ڈوبا, دشمن مرا, الحمدللہ, اب چلو. موسیٰ آگے آگے, قوم پیچھے پیچھے. چند قدم چلے تھے ابھی, زیادہ بحیرہ احمر سے یا بحیرہ احمر سے دور نہیں ہوئے, انہوں نے دیکھا کہ ایک قوم بت پرست, بت کی پوجا کر رہی ہے, بت پرست قوم. ایک قوم میں اسنام, سنم پڑے ہوئے, مورتیاں پڑی ہوئی ہیں اور یہ ان کی عبادت کر رہے ہیں. انہوں نے پوچھا یہ کیا ہے, مصر سے نکل آئے, عرب سرزمین پر آ گئے, فلسطین کے نواح میں, یہ اردن اور فلسطین کے درمیان یا انہی میں سے ایک علاقہ جو اس وقت کنعان کہلاتا تھا, کنعان میں داخل ہوئے, آ کر کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے. بتایا گیا کہ یہ قوم ہے بت بنائے ہوئے ہیں, خدا کی عبادت نہیں کرتے, بتوں کی عبادت کرتے ہیں. توجہ فرمائیں, یہی لانا مقصود تھا. بنی اسرائیل سب کے سب مل کر بیٹھ گئے اور کہا کہ موسیٰ ہمارا مطالبہ ہے. کیا مطالبہ ہے یہاں؟ کہا کہ جو خدا آپ ہمیں بتاتے وہ دکھائی نہیں دیتا, وہ ہمیں نظر نہیں آتا. ہم چاہتے ہیں کہ یہ قوم جس طرح ان کے خدا ہیں, ان کی گود میں پڑے ہوئے ہیں, ان کے سامنے رکھے ہوئے ہیں اور یہ ان کے سامنے سجدے کر رہے ہیں, ہمیں اس قسم کے خدا ابھی بنا کر دو. معجزہ دیکھنے کے بعد, دشمن غرق ہونے کے بعد, اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھنے کے بعد یہ قوم آئی اور آ کر انہوں نے اسی نبی سے, جس نبی نے معجزے سے ان کو نجات دی, اسی سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے بت بناؤ. اب اندازہ کر لیں آپ بنی اسرائیل کیا قوم تھی, مشکل کیا تھی بنی اسرائیل کی. ابھی ابھی آج ہی معجزہ دیکھا, معجزے کے بعد یہ حالت ہو گئی ان کی. کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پوری امت مسرت رسول اللہ کے بعد پوری امت چھوڑ جائے، ہو سکتا ہے دو قدم پر امتیں بہک جاتی ہیں، امتوں کے بہکنے کا کوئی دیر نہیں لگتی، امتیں ایک دم بہک جاتی ہیں، ابھی ابھی معجزہ دیکھ کر دو قدم کے بعد خدا کو بھول جاتی ہیں، زیادہ عرصہ بھی نہیں گزرا کہ بت لے کر آؤ ہمارے لیے. موسیٰ نے خداوند تعالیٰ سے کہا، خدایا یہ قوم ظالم ہے، اس کو معاف کرنا، یہ جاہل ہے، نادان ہے. پھر لے کر اس کو چلے گئے. وہاں پر جانے کے بعد حضرت موسیٰ کو حکم ہوا، آپ آ جائیں میقات پر، وعدہ الہی پر. 30 دن کے وعدے پر گئے، 40 دن کاٹ کر آئے. 40 دن کے بعد جب واپس آئے، پوری قوم سامری کے گسالے کے پیچھے چل رہی تھی. اب یہ کیا قوم تھی، کیا قوم تھی یہ؟ اس قوم میں اب مسیح کو پیدا ہونا ہے. یہ واقعہ اس لیے ذکر کیا کہ تھوڑا بنی اسرائیل کی ذہنیت آپ کے سمجھ میں آ جائے. قرآن نے بنی اسرائیل کو اس طرح سے متعارف کروایا ہے، یہود کو، اس قوم کے اندر اب مسیح کو پیدا ہونا ہے. آپ توجہ فرمائیں، وہ قوم جو عصائے موسیٰ کا معجزہ دیکھ کر پھر بھی ماننے کے لیے تیار نہیں، پھر بھی جھکی نہیں، پھر بھی سمجھی نہیں، پھر بھی اس میں شعور نہیں تھا، اب ایک بچے کو خدا نے نبی بنا کر بھیجنا تھا، مسیح کو نبی بنا کر اسی قوم کی ہدایت کے لیے بھیجنا تھا، جو موسیٰ جیسے آدمی کے معجزات کو نہیں سمجھ سکی وہ مسیح کو کیوں کر قبول کرتی؟ ممکن نہیں تھا قبول کرنا، لیکن خداوند نے ایسا اہتمام کیا، ایسا انتظام کیا کہ اسی قوم نے آخر کار مسیح کو قبول کیا اور اس کو کرنا پڑا. وہ انتظام خدا نے کیا کیا کہ مسیح کی نبوت کے مقدمے کے طور پر، مسیح کی رسالت کے مقدمے کے طور پر، تمہید کے طور پر خداوند تبارک و تعالی نے پہلے ایک معصوم با عصمت اور پاکیزہ کردار مریم کا بنایا، اور عیسیٰ کو مریم کی گود میں ڈالا، اور پھر مریم کو کہا کہ یہ معجزہ خدا ہے، یہ بتاؤ اس پوری امت کو. اگرچہ امت مریم پہ تہمتیں لگائے گی، لیکن اتنا پاکیزہ کردار تھا مریم کا کہ جب مریم نے آ کر مسیح پیش کیا تو مسیح مریم کی گود میں بول اٹھا کہ میں نبی ہوں، میں کتاب لے کر آیا ہوں، میں اپنی والدہ کے ساتھ احسان کرتا رہوں گا جب تک زندہ ہوں، جب تک زندہ ہوں. اب اس قوم نے آ کر تہمت لگائی. اسی دن کے لیے، اسی لمحے کے لیے مریم کو تیار کیا گیا. مریم یہ سخت مقام ہے، اور حتیٰ اتنی محنت کے بعد بھی، توجہ کرنا اس جملے پر، قرآن نے کردار مریم لکھا ہے، اتنی محنت کرنے کے بعد بھی، اتنی زحمتوں کے بعد بھی، اتنے معجزات کے بعد بھی، جب مریم پر وہ کڑا وقت آیا، سورہ مریم اٹھا کے دیکھیے، مریم کی زبان سے یہ نکلا کہ اے کاش میں مر گئی ہوتی، کنت نسیاً منسیہا، اے کاش میں نہ ہوتی آج، اے کاش میں بھول بسر گئی ہوتی، میرا نام بھی نہ ہوتا. اس لیے کہ یہ جملے اس قدر شدید جملے تھے کہ مریم کی پاکیزہ عصمت کے لیے یہ جملے بہت سخت تھے. لہذا مریم نے آرزو کی خدا سے کہ کاش اے پروردگار میں مر گئی ہوتی، آج یہ منظر اپنی آنکھوں سے نہ دیکھتی، اے کاش میں بھول بسر گئی ہوتی اور یہ منظر اپنی آنکھوں سے نہ دیکھتی. تو یہاں سے آ کر پتہ چلتا ہے کہ مریم معصومہ تھی، خدا نے منتخب کیا، معجزہ ظاہر ہوا وجود مریم پر، لیکن وجود زینب میں مریم کے وجود سے بڑا معجزہ ظاہر ہوا، بڑا معجزہ ظاہر ہوا. جناب زینب نے نہیں کہا کہ اے کاش میں مر گئی ہوتی، اے کاش بھول بسر گئی ہوتی. مریم کی گود میں صرف بچہ تھا، لیکن جناب زینب کے سامنے شیرخوار کا سر نیزے پر تھا. اسی دن کے لیے یہ کردار بنایا گیا تھا، جناب زینب کا کردار اسی دن کے لیے بنایا گیا تھا کہ زینب جب کوفہ میں جاؤ، عزیزوں کے سر سامنے ہوں، تماشائیوں کا مجمع ہو اور قید میں اسیر ہو، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کو بھول جائے، دین کو بھول جائے. وہاں پر بھی آ کر لوگوں کو بتایا کہ تم نے کیا خطا کی ہے، یعنی فہم و فراست اپنی ہاتھ سے جانے نہیں دی. لہذا جو القابات آپ کی خدمت جناب زینب علماء عظمیٰ کے عرض کیے، ان میں سے ایک لقب حضرت سیدہ کا ہے العصمت الصغرا، معصوم نے یہ لقب دیا العصمت الصغرا، یعنی چھوٹی عصمت. یہ چھوٹی عصمت کیوں کہا گیا حضرت زینب کو العصمت الصغرا؟ اس لیے کہ العصمت الکبرا حضرت زہرا ہے. اللهم صل على محمد. عصمت کبرا حضرت زہرا ہیں، عصمت صغرا بنت زہرا ہیں. یہاں ذرا توجہ چاہیے، اسی نقطے کو بیان کروں آپ کی خدمت میں. عصمت صغرا کیوں کہتے ہیں بی بی کو؟ والدہ کو عصمت کبرا کہتے ہیں. یا ایک پوری گفتگو چاہیے، پہلے عصمت کا معنی چاہیے، چونکہ وہ معنی جو پہلے سے آپ کے اذہان میں موجود ہے عصمت کا جو تصور، شاید وہ اس نقطے کو سمجھنے کے لیے کافی نہ ہو، تھوڑا عصمت کو کھولنے کی ضرورت ہے، جو وقت نہیں ہے، ابھی فرصت نہیں ہے. لیکن یہ یقین جان لیں کہ عصمت ایک راز ہے اللہ کا جو خداوند نے اپنے اولیاء کو دیا ہے. انہی رازوں میں سے ایک بڑا راز سر الہی یہ ہے کہ جہاں پر انبیاء کو عصمت عطا کی، ائمہ خدا کو عصمت عطا کی، اولیاء اللہ کو عصمت عطا کی، وہاں پر چند خواتین کو عصمت عطا کی کہ جن میں سے فخر النساء و فخر العالمین حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہا ہیں. لیکن اللہ مسلم، لیکن حضرت سیدہ کو عصمت خدا کی جانب سے ملی، یعنی جس نے حضرت کے والد مکرم نبی اکرم کو عصمت عطا کی، اسی اللہ نے بیٹی کو بھی عصمت عطا کی. اس میں بھی سر ہے، راز ہے. ہم دعا جب کرتے ہیں تو یہی کہتے ہیں اللہم بحق فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنی. یہ یاد رکھ لیں کہ خدا کو جو قسمیں دیتے ہیں، جو واسطے دیتے ہیں ہم، کچھ واسطے بہت عزیز ہیں خدا کو اور وہ کبھی ٹھکرائے نہیں جاتے. یہ تجرباتی بات ہے، بزرگوں کا تجربہ ہے یہ کہ جب بھی خداوند تعالیٰ کو حضرت زہرا کا واسطہ دیں، آپ کی دعا حتماً پوری ہوگی. لہذا دعا سے پہلے یہ کلمات ہیں واسطہ دینے کے، اللہم بحق فاطمہ تا و ابیہا و بالہا و بنی. یعنی پانچ تن کا واسطہ ہے لیکن نام سب فاطمہ کا، فاطمہ کے نام پر، یعنی فاطمہ کا واسطہ، فاطمہ کے والد کا واسطہ، فاطمہ کے شوہر کا واسطہ و فاطمہ کے دو بیٹوں کا واسطہ. اللہم بحق فاطمہ تا و ابیہا، یاد کر لیں بہت آسان ہے، اللہم بحق فاطمہ تا و ابیہا و بالہا و بنیہا وسر المستودع فیہا. اے خدایا، تجھے واسطہ اس راز کا جو تُو نے وجود فاطمہ کے اندر رکھ چھوڑا ہے، جو حضرت زہرا کے وجود اقدس میں رکھا ہے، تجھے واسطہ اس راز کا. وہ نہیں معلوم ہمیں، وہ نہیں ہے معلوم، حتیٰ ایک روایت میں یہاں تک ہے. توجہ فرمائیں، ویسے تو حدیث لولاک سب نے سنی ہوئی ہے، حدیث قدسی لولاک لما خلقت الافلاک، کہ اگر آپ کا خلقت مقصود نہ ہوتی ہم افلاک کو خلق نہ کرتے، عالم ہستی کو خلق نہ کرتے. پیغمبر اکرم کو خطاب ہے، لیکن ایک نقطے پر آ کر ایک روایت میں یہاں تک بھی ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے نبی اکرم کو کہ اے پیغمبر، اے نبی، اے رسول، اگر فاطمہ کی خلقت مقصود نہ ہوتی تو آپ کو بھی خلق نہ کیا جاتا.
محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
فاطمہ راز خدا ہیں، سر الہی ہیں، کوئی بھی مقام حضرت زہرا کو درک نہیں کر سکتا. اس وجہ سے حضرت کو کہتے ہیں العصمت الکبرا. عصمت صغرا یعنی حضرت فاطمہ کی لخت جگر جناب زینب اولیاء، جو عصمت انہوں نے خود سے حاصل کی ہے. 14 معصومین میں حضرت زینب کا نام نہیں ہے، یہ تو جانتے ہیں نا سب، یعنی معصوم جن کو اصطلاحاً معصوم کہا جاتا ہے، 14 معصومین، ان میں حضرت زینب کا نام نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ چاہردہ معصومین وہ ہیں جنہیں اللہ نے عصمت کبریٰ عطا کی ہے، لیکن حضرت زینب چونکہ اسی خاندان میں پلی ہیں، عصمت کبریٰ کی گود میں، عصمت کبریٰ کے سائے میں، عصمت کبریٰ کی رحم میں، عصمت کبریٰ کے صلب سے، عصمت کبریٰ کی معیت میں، چونکہ پنجتان پاک کے سائے میں پلی ہیں، پانچوں عصمتیں سایہ حضرت زینب پہ رہا، پانچوں عصمتوں کا سایہ حضرت زینب پہ رہا، تو حضرت زینب نے یہ مقام عصمت خود سے حاصل کیا، خود سے حاصل کیا، یعنی اسی گود میں رہ کر، اسی والد کے زیر نظر رہ کر یہ مقام خود سے حاصل کیا. العصمت الصغرا، یعنی وہ پاکیزہ ترین کردار حضرت زینب کا جو کوفہ کے بازار کے لیے تیار کیا گیا تھا، جو اس سفر کربلا کے لیے تیار کیا گیا تھا، یعنی حضرت زینب اپنے آپ کو بناتی رہی، اپنا کردار تشکیل دیتی رہی، اس مقام تک جا پہنچی کہ خود حجت خدا نے کہا کہ العصمت الصغرا، حضرت زینب مقامی عصمت صغرا پر فائز ہیں. یعنی اس قدر بی بی نے اپنا کردار بنایا، اس قدر بی بی نے اپنے آپ کو آراستہ کیا صفات سے، اور کمالات اور فضائل اپنے اندر پیدا کیے، اس لیے کہ جب کوفہ کے بازار میں جائے تو فقط العصمت صغرا مقاومت کر سکتی ہے، باقی کوئی بھی نہیں کر سکتا. یہ خود بی بی نے بنایا اپنا کردار، معمولی کام نہیں تھا. آپ سوچئے اس کو خلوت میں سوچئے، یہاں شاید سوچ کی فرصت نہ ہو، گھروں میں جا کر ذرا خلوت میں اس منظر کو، ہر آدمی تھوڑی دیر اکیلے کمرے میں جا کر اس منظر کو ذرا ذہن میں حاضر کریں، کوئی کوفہ کے بازار کا منظر حاضر کریں، کون سننے والے تھے؟ وہ تو کوئی با ادب لوگ نہیں تھے جو سامنے کھڑے ہوئے تھے، وہ آئے تھے مذاق اڑانے، وہ آئے تھے تمسخر کے لیے، وہ آئے تھے ہوٹنگ کے لیے، وہ آئے تھے باغیوں کا تماشا دیکھنے کے لیے، لیکن بی بی نے اسی مجمع کو دعوت تبلیغ میں بدل دیا، تماشائیوں کو تبدیل کر دیا. یہی تماشائی ایک سال سے کم عرصے میں اکثریت ان میں سے جا کر شہید ہو گئے، توابین، توبہ کروائی بی بی نے، نزت توابین جو بعد میں سلمان ابن سرد خزائی، چند قیام ہوئے کربلا کے بعد سید ساجدین اور حضرت زینب کے خطبات کے اثر میں، نتیجے میں چند حرکتیں جو شروع ہوئیں بہت عظیم، ان میں سے ایک قیام توابین ہے اور ایک نزت حضرت مختار ہے. قیام توابین جو سلمان ابن سرد خزائی، ایک بہت بزرگ تھے کوفہ کے، انہی کے گھر میں ساری میٹنگیں ہوتی تھیں، انہی کے گھر میں بیٹھ کر لوگ خط لکھتے تھے، انہی کے گھر سے قاصد گیا جا کر سید الشہداء کو خط پہنچایا، لیکن یہی شخص جب وقت آیا عبیداللہ ابن زیاد کے خوف سے چپ کر کے گھر میں جا کر بیٹھ گیا. یہ سلمان ابن سرد خزائی بہت بزرگ لوگوں میں تھا، سردار تھا، اور ایک مقام اور ایک منزلت تھی اس شخص کی، لیکن عبیداللہ کے آنے سے ڈر گیا. بی بی نے اس شخص کے اندر دوبارہ مردانگی پیدا کی، دوبارہ جرت پیدا کی، لہذا اس نے ایک لشکر تشکیل دیا 4,000 کا، سب نے آ کر توبہ کی، سب سے پہلے توبہ کی، کفن پہن لیا، سر پہ کفن باندھ لیا، اور یہ عہد کیا کہ آخری قطرہ خون تک لڑتے رہیں گے اور اپنے عہد پر باقی رہے. 4,000 کے لشکر میں سے روایت میں تھے ایک فرد بھی باقی نہیں بچا. یہ بی بی کے خطبوں کا اثر تھا، یہ وہی تماشائی تھے، یہ وہی کوفے کی ساکت پبلک تھی اور مخلوق جس کو بی بی گھروں میں سکوت کو توڑ کر باہر میدان میں لے آئی. ایک مضبوط کردار چاہیے، کردار کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا. توجہ فرما لیں، بی بی کو جو سایہ، جو گھر میسر تھا، اگر کردار نہ بھی بناتی، وہ ماحول اتنا عظیم تھا، صرف ثواب حاصل کرنا یہ کافی نہیں ہے، یہ کوئی بڑی ہمت نہیں ہے. ثواب رغبت کے لیے ہے. میں پہلے بھی عرض کر دیا تھا، گزشتہ سال شاید بعض مومنین تشریف فرما نہیں تھے، میں یہ عرض کرتا ہوں، اس بات کو بھی تفصیل چاہیے، اجمالاً عرض کر رہا ہوں مختصر. ثواب مقصد دین نہیں ہے، مقصد عزاداری نہیں ہے، مقصد نماز نہیں ہے، کسی بھی عبادت کا مقصد ثواب نہیں ہے. پہلے کہا تھا نا کہ بعض اوقات ہم بہت عظیم کام کرتے ہیں اور خود کو نہیں معلوم ہوتا کہ اتنا بڑا عظیم کام کر رہے ہیں، ان میں سے یہ عزاداری ہے. عزاداری کرتے ہیں، کو پوچھے کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ثواب ہوتا ہے. روایت میں آیا ہے کہ جو بھی مجلس میں شرکت کرے ثواب ہوتا ہے. بس اس کا مطلب وہ ایک بہت بڑا کام کر رہا ہے لیکن خود متوجہ نہیں ہے کہ کتنا بڑا کام کر رہا ہے. ثواب رغبت کے لیے, رغبت کے لیے, چونکہ کچھ کام ہوتے ہیں ان کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے, لیکن اس کاموں میں لوگوں کی رغبت بڑھانے کے لیے کچھ اور چیز بھی. مثلا فرض کر لیں مقصود ہمارا عزاداری کرنا ہے, لیکن لوگ عزا میں آئیں رغبت کے طور پر, نیاز کا بھی انتظام ہو جاتا ہے. نیاز پکانا صرف رغبت کے لیے ہے, ورنہ اس لیے نہیں ہم عزا کرتے کہ یہاں مل بیٹھ کر اکٹھے کھائیں گے. کھانے کے لیے تو مجلس نہیں ہوتی, کھانا مقصد نہیں ہے. اگر کوئی دیتا بھی ہے مومن اپنے گھر میں یا مجلس میں یا اجتماعی طور پر, رغبت کے لیے رکھتا ہے یہ کام, ورنہ مقصد یہ نہیں ہے, مقصد کچھ اور ہے. عزاداری کا مقصد کچھ اور ہے, رغبت کے لیے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. ثواب رغبت کے لیے ہے. اگر صرف ثواب ہی حاصل کرنا تھا, حضرت زینب کے پاس بہت سارے مواقع تھے ثواب کے لیے. وہی کربلا میں اپنے شہداء کی قبر پر بیٹھ جاتی, صبح شام زیارت کرتی, ثواب مل جاتا. ملتا یا نہ ملتا؟ اصلا مدینے سے ساتھ ہی نہ آتی, روزہ رسول پر بیٹھ جاتی, صبح و شام زیارت کرتی, ثواب ہوتا یا نہ ہوتا؟ یقیناً ثواب ہوتا. مسجد النبی میں چلی جاتی, ثواب ہوتا. اپنی والدہ کی قبر پر مدینے میں بیٹھ جاتی, ثواب ہوتا. یا جیسے ابھی کہا جاتا ہے کہ عورت کا کام فقط چار دیواری کے اندر کام کرنا ہے, وہ حضرت زینب چار دیواری کے اندر بیٹھ جاتی, شوہر کی بات مان لیتی. یوں نہیں کہ شوہر کی بات نہیں مانی, مانی, لیکن صرف شوہرداری کرتی, یعنی شوہر کی خدمت کرتی, ثواب ہوتا. لیکن حضرت زینب نے سمجھا تھا کہ ثواب صرف رغبت کے لیے ہے, حقیقت میں مقصد کچھ اور ہے. زینب کا کردار اس لیے بنایا گیا تھا کہ ایک حد تک تو دین کے کاروان کو اور پیغام خدا کو حسین لے جائیں گے, لیکن جہاں پر حسین شہید ہو جائیں گے, جہاں پر دین خدا کے لیے حسین آخری وقت میں آ کر کہیں گے حل میں ناصر ینصرنا, کوئی ہے جو میری مدد کرے آ کر, وہاں پر مدد کے لیے بہن تیار ہوگی, یعنی یہ پیغام بھائی سے لے گی اور دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دے گی. یہ کردار اس لیے بنایا گیا تھا. یہ کام کرداروں سے ہوتے ہیں. صرف سن لینا کافی نہیں ہے, صرف ثواب کے لیے بیٹھ جانا کافی نہیں ہے. مجالس کردار سازی کے مجالس ہیں, جہاں ذکر سید الشہداء ہو, جہاں ذکر زینب اولیاء ہو. یعنی ان مجالس میں دس محرم سے پہلے جو کردار تھے, وہ دس محرم کے بعد کچھ اور ہونے چاہیے. مجلس میں آنے سے پہلے کچھ اور کردار ہو, مجلس ختم ہونے کے بعد کچھ اور کردار ہونا چاہیے. اگر یہ مجالس اور یہ عزا ہمارا کردار نہیں بنا رہی, اگر کردار نہیں بنا رہی, تو پھر یہ خیال کر لینا کہ فقط ثواب کی حد تک مجلس میں آئے ہو, لیکن مجلس میں کردار زینبی نہیں بنا اگر, تو پھر جان لو کہ اس سے زیادہ کوشش اور محنت کی ضرورت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں مجلس کو ذرا اور آگے لے جانا چاہیے, فقط ثواب پر اکتفا نہیں کر لینا چاہیے. آج کیسے ہم بتائیں لوگوں کو کہ کردار زینبی کیسے, آج کیوں کردار زینبی نظر نہیں آتا, کم نظر آتا ہے. کوفہ و شام وہی ہیں, وہی کوفہ و شام ہیں, وہی کوفی اور شامی ہیں, وہی یزید و عبیداللہ ہیں, لیکن تنہا کمی اگر کسی کی نظر آتی ہے تو کردار زینبی کی کمی نظر آتی ہے. جو ان عبیداللہ کو, زمانے کے یزیدیوں کو خطاب کرے, جو ان تماشائی قوموں کو جنجوڑے, جو اس کوفی صفت لوگوں کو جنجوڑے اور ان کو توبہ کروائے, اور توبہ کروانے کے بعد ان کو اٹھا کے میدان میں لے آئے. آپ دیکھیے عزا کے دنوں میں ایک ٹی وی چینل آ کر اس قدر بے شرمی کے ساتھ, بے حیائی کے ساتھ آ کر عزا کی توہین کرتا ہے, عزاداروں کی توہین کرتا ہے, ان کے دل دکھاتا ہے. سن لیتے ہیں, افسوس کر لیتے ہیں, لیکن کردار زینبی نظر نہیں آتا. آج خبر سنی ہوگی, آج ہی راول پنڈی میں امام بارگاہ مولا داد میں سیٹلائٹ ٹون میں ایک یزیدی, اسی نسل یزید سے بچے ہوئے ایک نے حملہ کیا, خود فی النار ہو گیا, وہیں واصل جہنم ہوا. خدا کا شکر ہے کہ مومنین کی ابھی تک کوئی اطلاع نہیں آئی کہ مومنین کو کوئی جانی نقصان پہنچا ہو, زخمی ہوئے ہیں لیکن کوئی نقصان نہیں پہنچا. دعا کریں کہ انشاءاللہ تمام عزاداران سید الشہداء کو اس ایام عزا میں اور ایام عزا کے بعد بھی خداوند تعالیٰ اپنے سایہ حفظ و امان میں محفوظ فرمائے. لیکن یہ ہمارے لیے ایک عبرت ہے, اگر ہم ہوشیار نہیں ہوں گے, اگر ہم بیدار نہیں ہوں گے, اگر ہم کردار نہیں بنائیں گے, تو دیکھو یزیدیوں نے کیسا کردار بنایا. یزیدی نے اپنا کردار یزیدی بنا لیا. تو جو یزیدی ہے آج کا یزیدی, اس نے اپنا کردار یزید والا بنا لیا ہے, تو حسینی کیوں چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ زینبی کیوں چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ زینبی آج اگر یزیدی کردار کو کوئی جواب دے سکتا ہے تو وہ پولیس نہیں ہے, وہ حکومت نہیں ہے, وہ جواب فقط زینبی کردار دے سکتا ہے. آپ اپنا کردار بنائیں. دیکھیں انہوں نے اپنا کردار بنا لیا, اور جیسا کہ اطلاع ہے بتایا گیا کہ خودکش حملہ کیا اس نے. یزیدی اس قدر یزیدیت میں راسخ ہیں کہ اپنے آپ کو ہلاک کر کے بھی رائے حسینیت کو روکنا چاہتے ہیں. تو جواب اب زینبی کردار سے دینا ہوگا, جواب اب حسینی کردار سے دینا ہوگا. توجہ کریں, میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں پورے اعتقاد و ایمان سے عرض کر رہا ہوں, خدا شاہد ہے کہ ان لوگوں کا راستہ کوئی بھی نہیں روک سکتا, صرف مضبوط کردار روک سکتے ہیں, پاکیزہ کردار روک سکتے ہیں, عصمت صغرا کے پیروکار روک سکتے ہیں, جناب زینب اولیاء کے عزادار روک سکتے ہیں. یوں مجالس میں بیٹھ کر اٹھ کے گھروں کو نہ چلے جائیں کہ بس ثواب لینا تھا لے لیا, نہ, یہاں سے کردار زینبی سیکھ کے, کردار زینبی بنا کے, اور جہاں پر کردار ادا کرنے کا وقت آئے وہاں پر کردار ادا کیا جائے. یہ جو آج کردار بعض جگہ نظر نہیں آتے, شاید اس وجہ سے نظر نہیں آتے چونکہ کردار بنائے نہیں گئے. کوشش کریں انشاءاللہ تاکہ آئندہ کسی یزیدی کو جرت نہ ہو, نہ کسی ٹی وی چینل پہ آ کر یزیدی زبان استعمال کرے, اور نہ کسی عزاخانے میں آ کر. اگر اسیر بھی ہو, اگر رات بندھے ہوئے بھی ہیں, زینب سے زیادہ مجبور کوئی بھی نہیں ہے. آج ہے کوئی آدمی کہے میری مجبوریاں حضرت زینب سے زیادہ ہیں؟ کہتے ہیں نا جی ہماری مجبوریاں ہیں, بات کریں, کہتے ہیں مولانا آپ تو باتیں کرتے ہو لیکن ہم لوگوں کی مجبوریاں ہیں. وہ کیا مجبوریاں ہیں؟ حضرت زینب سے زیادہ مجبوریاں ہیں؟ کوئی ہے اٹھ کے بتائے کہے کہ میری مجبوریاں حضرت زینب سے زیادہ ہیں؟ کوئی ہے تو بتائے اس کے 72 تن کہاں لو کے نیزہ پر ہیں؟ کوئی ہے تو بتائے کہ اس کے 2 لاکھ جگر اون محمد کہاں اس کے سامنے مرے ہیں؟ کوئی ہے تو بتائے کہ اس کا عزیز ترین بھائی, جس بھائی کے لیے جناب زینب نے اپنے شوہر نامدار سے کہا تھا اے عبداللہ مجھے جانے دو, مجھے حسین سے اگر دور کر دیا زینب مر جائے گی, مجھے نہ روکو حسین سے, اسی حسین کا سر زینب اپنے آنکھوں سے دیکھے. کون ہے جو کہے مجبور ہے؟ کون ہے جس کے ہاتھ آج رسیوں میں بندھے ہوئے ہیں؟ کون ہے جس کی کمر کوڑوں سے سیاہ ہو چکی ہے؟ کون ہے جس کے گردن میں آج توک پڑا ہوا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. بس معلوم ہوا جناب زینب کی مجبوریاں ہماری نہیں ہیں, فرق فقط کردار کا ہے. اس بی بی کا کردار تھا خاتون ہوتے ہوئے علی کی بیٹی آئی, جو کام مردوں سے نہیں ہو سکتا تھا وہ کیا. آج سب مل کر بھی, کروڑوں شیعہ مل کر بھی فقط حضرت زینب کے ایک کردار کو پیش کر دیں تو بھی بڑی بات ہے, اکیلے آدمی سے نہیں ہو سکتا, سب مل کر کردار پیش کر دیں. لیکن پہلے کردار بنانے کی ضرورت ہے, بنے بغیر ادا نہیں ہوتا. اگر کردار بنے بغیر عطا ہوگا, آپ دیکھ لیں ہمارے علماء بھی بلاتے ہیں وہ ٹی وی پر, لیکن چونکہ بنا ہوا نہیں ہوتا وہاں پر کچھ کہہ نہیں سکتا. یزیدی اپنا پیغام دے جاتا ہے لیکن حسینی کے منہ میں زبان نہیں ہے. اگر کردار ہوتا اور اگر کردار ہو تو یہ بھی اپنا پیغام دے, یہ بھی کربلا کا پیغام دے, ہمیں بھی موقع ملتا ہے, کروڑوں لوگ ہمارا بھی پیغام سنتے ہیں, شام غریبہ کی مجلس کروڑوں لوگ دنیا میں سنتے ہیں, وہاں پر بھی حسینی پیغام دیا جا سکتا ہے. لیکن کردار ہو تو پیغام جاتا ہے. یزیدی نہیں جھجکتا اپنا کردار دینے, پیغام دینے سے, تو حسینی کو جھجک جاتا ہے. یزیدی پرواہ نہیں کرتا, حسینی کیوں پرواہ کرتا ہے؟ یزید کا کردار تباہ کرنے والا ہے, حسین کا کردار تو بنانے والا ہے, نجات دینے والا ہے. یہ کیوں ڈرتے ہیں, ہم کیوں ڈرتے ہیں اپنا پیغام دینے سے؟ بس ہم بھی دیں اپنا پیغام. اور یہ کردار صرف ایک کردار تھا، کربلا میں بہت کردار ہیں، ان کرداروں میں سے ایک بہت ایسا عظیم کردار جو وفا کا پتلا تھا، جو وفا کا مجسمہ تھا، جو وفا کا پیکر تھا، وہ بھی ایک بہت عظیم کردار ہے، اور اسے بھی تیار کیا گیا تھا۔ حضرت عباس علمدار لشکر کربلا، علمدار سید الشہداء، خدا نے تیار ہی اسی دن کے لیے کیا تھا کہ یہ علمدار آئے اور آ کر اپنا کردار ادا کرے۔ کس لیے، کیا کردار ادا کرے؟ بہت عظیم کردار ادا کرے۔ سب سے بڑا کردار یہ تھا کہ جب تک علمدار زندہ تھے، حضرت زینب کو کوئی پرواہ نہیں تھی، کوئی فکر نہیں تھی، کوئی چنتا نہیں تھا، کوئی ڈر نہیں تھا، کوئی خوف نہیں تھا، لیکن جب سے علمدار کی خبر، شہادت کی خبر سنی، ہر بی بی کو فکر لاحق ہوئی، ہر بی بی کو فکر لاحق ہوئی۔ تین مرتبہ حضرت عباس اپنے مولا کی خدمت میں میدان عاشور میں حاضر ہوئے، تین دفعہ۔ ایک صبح عاشور، سب سے پہلے جب رن شروع ہوا، جنگ شروع ہوئی، سب سے پہلے حاضر ہوئے، کہا مولا سب سے پہلے اس غلام کو میدان میں جانے کی اجازت دیجئے۔ مولا نے فرمایا، عباس آپ میرے لشکر کے علمدار ہو، سپہ سالار ہو، کبھی دیکھا ہے کہ فوج باقی ہو، سپاہ باقی ہو اور سپہ سالار مر جائے، شہید ہو جائے، اس فوج کو کون لڑائے گا؟ حضرت عباس اطاعت سے سر جھکا کے اپنے مولا کے سامنے خاضع و تسلیم ہو کر رخصت ہو گئے اور اپنی فوج کو میدان میں بھیجنا شروع کر دیا، اور ایک زور سے کچھ پہلے حاضر ہوئے۔ یہ وہ مقام تھا کہ جب تمام انصار شہید ہو گئے اور فقط بنو ہاشم باقی رہ گئے، پھر حضرت عباس اپنے مولا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دست برسہ عرض کرنے لگے، مولا اب تو لشکر سارا ختم ہو گیا، آدھا حصہ لشکر کا ختم ہو گیا، اب تو اس غلام کو لڑنے کی اجازت دے دیں۔ سید الشہداء نے کیا فرمایا؟ کہا میرے علمدار، میرے سپہ سالار، ابھی تو میرا آدھا لشکر باقی ہے، میرے سپہ سالار ذرا غور تو کر، ذرا دیکھ تو صحیح کہ وہ لشکر جو تو نے پہلے بھیج دیا ہے، یہ وہ تھا جو خود بھی گھوڑوں پر سوار ہو سکتا تھا، ابھی تو وہ فوج کا حصہ رہ گیا ہے کہ وہ اتنے چھوٹے بچے ہیں کہ گھوڑے پر بھی سوار نہیں ہو سکتے، وہ تو شمشیر بھی نہیں اٹھا سکتے۔ میرے سپہ سالار بلا اون و محمد کی جنگ کی عمر ہے، میرے سپہ سالار اس قاسم کی جنگ کی عمر ہے، ان کو آپ نے سکھانا ہے، آپ نے میدان میں بھیجنا ہے۔ حضرت عباس دوبارہ سر تسلیم سے خم کیا اور اپنے مولا کی اطاعت کی اور رخصت ہو گئے۔ لیکن ایک وقت پھر آیا، تیسری مرتبہ علمدار کربلا، سقائے کربلا پھر آئے اور آ کر ادب سے کیا کہا؟ کہا مولا اب تو سپاہ ختم ہو گئی ہے، اب تو حسین اور عباس کے علاوہ کوئی باقی نہیں ہے، اب تو کوئی لشکر باقی نہیں ہے، اب تو اس غلام کو لڑنے کی اجازت دے دو۔ تو حضرت مولا نے، حضرت حسین نے کیا فرمایا؟ کہا عباس اب لڑ سکتے ہو، اب جہاد کر سکتے ہو، لیکن لڑائی سے پہلے، جنگ سے پہلے ذرا خیام میں جاؤ، ذرا بچوں کی تشنگی کی حالت دیکھ لو۔ میرے علمدار مجھے معلوم ہے تیرے مر جانے کے بعد پانی نہیں مل سکے گا، میں یہ چاہتا ہوں کہ آخری دفعہ بس ایک مشکیزہ پانی کا بھر کے لے آ، میرے بچوں کے لیے لے آ، شہداء کے یتیموں کے لیے لے آ، ان ماؤں کے لیے لے آ، اصغر کے لیے لے آ، تو پھر چلے جانا۔ حضرت عباس آتے ہیں خیمے میں، آ کر کیا منظر دیکھتے ہیں کہ جناب سکینہ بچوں کو لے کر کبھی ایک مشکیزے کے پاس جاتی ہے، کبھی دوسرے مشکیزے کے پاس جاتی ہے، اٹھا کے کہتی ہے بچوں اس میں شاید پانی ہوگا، لیکن وہ بھی خشک نکلتا ہے، پھر دوسرے کے پاس جاتی ہے، وہ مشکیزہ بھی خشک نکلتا ہے، ابھی بچوں کو بلا رہی ہے، بچوں کو تسلیاں دے رہی ہے کہ ناگہن سکینہ بچوں کو کیا کہتی ہے، جب دیکھتی ہے کہ چچا نے ایک مشکیزہ اٹھا لیا، نیزہ اٹھا لیا، علم اٹھا لیا، سکینہ بچوں کو کہتی ہے بچوں وہ تو میں صرف تسلیہ دے رہی تھی، لیکن اب میں وعدہ دیتی ہوں، اب میں وعدہ دیتی ہوں کہ تمہاری پیاس بجھ جائے گی۔ بچوں نے کہا آپ کیسے وعدہ دے رہی ہو؟ کہا دیکھو میرے چچا پانی لینے جا رہے ہیں، پہلے عباس نہیں گئے، عباس پانی لینے جا رہے ہیں۔ سکینہ بچوں کو لے کر در خیمہ پہ بیٹھ جاتی ہے، علمدار پانی لینے چلا جاتا ہے، سید الشہداء کی رخصت کس طرح سے بھائی کو رخصت کیا میں بیان نہیں کروں گا، فقط اتنا بیان کرتا ہوں کہ ایک دفعہ کربلا میں ایک منظر عجیب پیش آیا کہ جب سکینہ نے بچوں سے کیا کہا، بچوں اب کبھی پیاس نہیں بجھے گی، اب کبھی پیاس نہیں بجھ سکتی۔ اب سکینہ پریشان ہے، بچوں نے کہا کیوں پیاس نہیں بجھتی؟ کہا ارے دیکھتے نہیں میرے بابا کی کمر جھکی ہوئی ہے، ارے دیکھتے نہیں میرے بابا کے ہاتھ میں علم ہے لیکن علمدار نہیں ہے، علمدار نہیں آیا۔ ادھر سکینہ کی پریشانی، ادھر زینب کی پریشانی۔ زینب نے اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہو کو اکٹھا کیا، بلایا، کہا حسین کی بہو بیٹیوں، کیا کہا؟ کہا تمہارے پردوں کی خیر ہو، علمدار مارا گیا،